اس کے بعد باقی رشتہ دار اور دیگر لوگ ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. یعنی ان سب رشتوں کے ساتھ احسان کر رہا ہے لیکن اس میں بھی اعتدال, ماں باپ کو یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یا رشتہ داروں کی شادیوں پر اسراف نہیں, یا ان کو دینے میں یہ نہیں کہ ان کو دیتے دیتے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو. کیونکہ بعض وقت ایسا ہی ہوتا نا کہ جب ہم ایک کے حقوق کے بارے میں پڑھتے تو اسی پہ الٹ پڑتے ہیں اور دوسرے کو ہم لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں. تو نہ ان کے ساتھ زیادتی ہو نہ ان کے ساتھ, ہر ایک کو اس کا حق دینا کیونکہ ہر ایک کے بارے میں پوچھو گی. اور پھر اسی طرح مسکین مسافر یہ سب بھی حقدار ہیں لیکن سب کا اپنی اپنی جگہ پر حق ہے. یہ حقوق کب ادا ہو سکتے ہیں؟ جب انسان فضول خرچی سے بچے. ورنہ اگر انسان فضول خرچی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وقت یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کسی کو کیا دوں. ماں باپ کو دینے کی باری آئے تب بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, رشتہ داروں کے دینے کی بات ہو تب بھی وہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو خود مستحق ہوں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. تو بات یہ ہے کہ مانگنے والا یا ضرورت مند کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نیکی کا ایک موقع لے کے آتا ہے, آپ کو نیکی کا موقع دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے پریزنٹلی, یہ بائی چانس نہیں ہوتا, یہ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرتا ہے. جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو رحمت, اور اگر فیل ہو جائیں تو سخت ٹیسٹ. دنیا میں بھی آ جاتا ہے, آج اگر آپ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے تو کل کوئی بھی آپ پہ رحم نہیں کرے گا, آپ بھی تنہا چھوڑ دیے جائیں گے. لہذا یہ سب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فضول خرچی چھوڑ دو. اور فضول خرچی کب ہوتی ہے؟ جب انسان فخر اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے. ایسے تمام اخراجات کو کٹ ڈاؤن کر لیں کہ جس میں آپ اس لیے کوئی چیز خرید رہے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں, یا آپ نمائش کر سکیں, یا آپ دوسروں سے زیادہ پرومیننٹ نظر آئیں. اچھا لباس پہننا منع نہیں, اچھا جوتا پہن سکتے ہیں, اچھا زیور پہن سکتے ہیں, لیکن اگر اس لیے بنائے چلے جا رہے ہیں زیور پہ زیور یا کپڑے پہ کپڑا کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرومیننٹ ہوں, تو پھر پکڑ ہو جائے گی. یہ ہے فضول خرچی جس کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا, اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بعض اوقات انسان کے اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں, مثلا آپ نے کسی وجہ سے بہت قرضہ اٹھا لیا, کوئی بچے کی تعلیم تھی یا کوئی گھر بنانا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ خود قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے, لیکن آپ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ خود بہت سخت ضرورت مند ہیں. دوسرے لوگ آپ کو پہلے کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ بہت کچھ ہمیں دیتا تھا, اب بھی اسی سے چل کے مانگتے ہیں, اور اب آپ اس کنڈیشن میں آگے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے. تو اس موقع پر آپ دوسروں کا دل نہ توڑو, یا یہ کہ اگر کسی نے ہیبٹ بنا لی ہے بار بار مانگنے کی تو اس پر بھی آپ سخت بات نہ کریں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو ڈھانٹو نہیں, سوال کرنے والوں کو جھڑکو نہیں, سختی سے نہیں بات کرو. کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, انہیں نرم جواب دو, پیار سے بات کرو. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى, بھلی بات کرنا اور دوسرے کا قصور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو, انسان دے کے پھر جتانے والا ہو. پھر فرمایا, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو, یعنی سخت کنجوس نہ ہو جاؤ, اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ بس نکالے چلے جاؤ, پھینکے چلے جاؤ, کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ کہ اپنے پاس کچھ نہ بچے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کشادگی کے بعد تنگی آ جاتی, دن کے بعد رات آ جاتی, اور رات کے بعد دن بھی آ جاتا ہے. یہ تو امتحان کے مختلف پرچے ہیں, کوئی آسان اور کوئی مشکل. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے, کبیرہ گناہ ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو, یعنی کہا زنا نہ کرو. اتنی قبیح چیز ہے جسے اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے کہ اس کے اس رستے پہ بھی جانے کی ممانعت کر دی, کہ وہ کام بھی نہ کرو, ان طریقوں پہ نہ چلو, ان ساری چیزوں سے بچو کہ جن کا اینڈ ریزلٹ یہ بڑی خرابی ہو سکتی ہے. کیوں؟ انہو کان فاحشا, کیونکہ وہ بہت برا فعل ہے, بہت فحش کام ہے. وساء سبیلا, اور بڑا ہی برا راستہ ہے جو کوئی اختیار کرے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, یعنی اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے, بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو, یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایکسپریشن فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم کا مال نہ کھاؤ, کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو پھسل جاتا ہے. انسان کئی تاویلیں کر کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے, ناجائز کو جائز بنا لیتا ہے. اس لیے بہتر ہے قریب نہ پھٹکو, مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے یتیم بچہ, پھر وہ یتیم نہیں رہتا, پھر وہ خود اپنی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے. عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی, یعنی جب وعدہ کرو تو پورا کرو. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, یعنی اگر کسی کو کوئی چیز ناپ کے دے رہے ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, ڈیفیکٹو نہ ہو کہ بظاہر شو کر رہے ہو کہ ہم نے تو بالکل ٹھیک تولا لیکن اندر سے ڈنڈی مار رہے ہو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے, کیونکہ پھر اگر تم کرو گے ایسا تو دوسروں کو بھی شے مل جائے گی اور پورے کلچر میں یہ چیز عام ہو جائے گی, الٹیمیٹلی تم بھی اس کی زد میں آؤ گے. اب جن علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو وہ کسی ایک خاص شخص یا گروہ کے ساتھ نہیں ہوتی, پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے, کیونکہ تھوڑوں نے شروع کیا, ان کو روکا نہیں گیا, الٹیمیٹلی سبھی اس کی زد میں آ گئے. ولا تخف ما لیس لک بہ علم, کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. قتادہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں مت کہو کہ میں نے دیکھا جبکہ تم نے دیکھا نہ ہو, یہ نہ کہو میں نے سنا جبکہ تم نے سنا نہ ہو, یہ نہ کہو کہ میں نے پڑھا حالانکہ تم نے پڑھا نہ ہو. یعنی کوئی بات اتنی ہی بیان کرو جتنی وہ ہے, جیسا اس کا سورس ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو, جس چیز کا تمہیں علم نہیں, ظاہر میں نہیں نظر آئی, تو تجسس کر کر کے پیچھے لگ کے اس کی ٹو میں نہ لگو. پھر اسی طرح بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں انسان کوئی ظن قائم کر کے رکھے. تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم, کیونکہ جس چیز کے پیچھے تم پڑھو گے, اپنی آنکھیں لگاؤ گے, اپنے کان لگاؤ گے, اپنا دل اس میں ڈالو گے, تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی سے پوچھا جائے گا, الگ الگ حساب ہے ان کا بھی. ریسرچ کے نام پر ایسی چیزیں مت پڑھو, معلومات کے لیے ایسی چیزیں مت سنو کہ جن کے اندر کوئی سالڈ حقیقت نہیں, جن کی کوئی اصلیت نہیں. وہم و گمان کے پیچھے مت چلو, بلکہ کسی بھی چیز کو جب فالو کرو تو کیا کرو, بینہ کے ساتھ, روشن دلیل کے ساتھ. اب ہم سب بھی اپنی آنکھیں کان دل استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھئے کہ زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, ان سب چیزوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کس درجے میں ہو رہا ہے, کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی. اپنے اوقات کا جائزہ لیجئے, کتنے گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور اس میں کیا براؤزنگ کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, اور کیا پھر دل میں لے کے اٹھتے ہیں, اور کیا پھر جب آنکھیں اور کان اس چیز میں نہیں بھی ہوتے تو وہ سارے پرنٹ اندر بن چکے ہوتے ہیں. انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ سارے امیجز ہمارے اندر محفوظ ہو رہے ہیں. اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات اب دیکھی جا رہی ہے کہ کیا انسان کے اوپر جو چیزیں ماحول کے اثر انداز ہوتی ہیں ان کو کسی طرح ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو لیٹسٹ جو بات سامنے آئی کہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. جو کچھ بچے دیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ ساری معلومات اندر سٹور ہوتی ہیں, پھر وہی فلیشز فلیش بیک ہوتے رہتے ہیں, وہی اٹھ اٹھ کے مختلف چیزوں کو جب ویسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پھر واپس وہ چیز آ جاتی, میموری میں چلی جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح جو چیز سنتے ہیں وہ بھی میموری بھری جا رہی بھری جا رہی. کان جو ہے نا کیف کی طرح, اس کے اندر سے چیز اندر کو جا رہی ہے, دل پہ انڈیلی جا رہی. اور انسان پھر کان اور دماغ آنکھیں جب ایکٹیولی نہیں بھی یوز کرتا تو اس کو دل ان چیزوں کو پروسیس کرتا رہتا ہے, وہ مشین چلتی رہتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھلی بات نہیں سوچ سکتا. اگر چپ کے کسی کی بات سنی اور وہ بات ایسی تھی کہ جو پسندیدہ نہیں تھی, کوئی شخص اوپنلی کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے کان لگا کے سنی, یہ تقوی ہو گیا نا, پیچھے لگ گئے آپ اس کے, اپنے کان کے ساتھ پیچھے لگے ذرا سنیں کیا کہہ رہا ہے. اب وہ ایسی بات آپ نے سن لی کہ جو آپ کو دل کو لگ گئی, اب کیا کرے گا دل, سارا وقت اسی کا تانا بانا بنے گا, اس نے یہ کیوں کہا, کیسے ہوا اور اس کا حل کیا ہو وغیرہ وغیرہ. نتیجہ کیا ہوگا, نماز میں کھڑے دل کہیں ہے کان کہیں ہے, سوچ کچھ اور رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں دماغ کہیں ہے, کسی سے بات کر رہے ہیں سوچ کہیں ہے, کہیں بھی حاضر نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم نے اپنے ان اعضاء کو ہی غلط استعمال کیا. اس لیے ان اعضاء کی حفاظت بہت ضروری ہے. نیکی کا کام صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا, آنکھیں اور کان بھی نیکی کے کام میں شریک ہوتے ہیں اور دل بھی. اور قیامت کے دن ان اعضاء کو جواب دہی کرنی ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو, تم رہو گے تو انسان ہی, جتنے فٹ اور انچ تمہارا قد ہے اتنا ہی رہے گا, اس سے اونچے نہیں ہو سکتے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں, ٹھوس حقائق. حکمت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ہا کاف میم سے. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ. تو حکمت کی بات وہ بات ہوتی ہے جو پختہ بات ہوتی ہے, ٹھوس بات ہوتی, سالڈ, جس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں محض وہم و گمان کی باتیں نہیں ہیں کہ خیال ہے یا نظریہ ہے یا آئیڈیا ہے, نہیں, یہ ٹھوس حقائق ہے کہ کوئی بھی جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ دنیا میں لازماً نقصان اٹھائے گا اور آخرت اپنی وہ برباد کر ہی چکا. پھر آخر میں فرمایا, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور تم اپنے لیے چاہتے بھی بیٹے ہی ہو اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا, لیکن قرآن پڑھیں تو سمجھے نا, کہ ہوش میں آئیں اور پڑھیں تو سمجھ کے اور دل کی حضوری کے ساتھ, کیونکہ بعض وقت ہم پڑھ بھی رہتے ہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں دل ہی حاضر نہیں ہوتا, وہ کہیں اور ہوتا ہے, دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتے, پوری توجہ کے ساتھ نہیں سنتے, ہوش سے نہیں سنتے, اس لیے ہوش آتی بھی نہیں. لیذکروا کا عمل نتیجتاً ہوتا بھی نہیں, مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھ کر سن کر ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پائے, بعض لوگ اس سے اکتا کر دور بھاگ جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے, پھر وہ زمین پہ تھوڑی بیٹھے رہتے, پھر وہ تو آسمان پہ چڑھنے کی فکر کرتے. پاک ہے وہ, سبحانہ وتعالی, اور بلند ہے, بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. علوان کبیرہ, بہت ہی بلند, بہت ہی بڑا. یعنی یہ باتیں تو اس کی شان تک پہنچتی نہیں، بہت بلند ہے وہ سارے شرک سے، اس سے بہت اونچا ہے، اس کو اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، اس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں، اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، اور یہ باتیں اس کی سلطنت میں کچھ بھی نہیں کمی کرتی۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، کوئی چیز۔ کبھی سوچا کریں، آپ باہر واک کر رہے ہیں، دیکھیے اور اپنے آس پاس درختوں کو دیکھیں، پتے دیکھیں، زمین پر ریت کے ذرے دیکھیں، تو یہ سوچا کریں کہ یہ سب میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا میں ایسے منہ بند کر کے چلتی چلی جاؤں گی؟ تو آپ کو بھی ذکر یاد آ جائے گا۔ لیکن فرق کتنا ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح نہیں سمجھ آتی کہ ان کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ بعض وقت حیرت ہوتی ہے نا کہ لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ کے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے کورے کے کورے، کچھ بھی ان پہ پرنٹ نہ ہوا ہو۔ کیا ہے؟ ان کی اور ہدایت تک پہنچنے کے بیچ میں ایک پردہ غیر مرئی جو نظر نہیں آتا، وہ ذہنی بودھ ہے، وہ قلبی دوری ہے، وہ انٹرسٹ کی کمی ہے، وہ سنجیدہ طلب کی کمی ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی قرآن کے مضامین ان کو پسند نہیں، اس لیے ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر قرآن کی مجلس میں آ بھی جائیں، اگر وہ کوئی لیکچر سن ہی لیں، کوئی تلاوت سن ہی لیں، تو وہ ہدایت کے لیے تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں سے کچھ ایسی بات نکالیں جو بتانے والے کے خلاف ہی ہم اس کو چسپا کر سکیں، لہذا ہدایت کہاں سے ملے گی۔ اور جب بیٹھ کر وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں اپنی مجلسوں میں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں، یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، اس نے تو تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے تو تم پر جادو کر دیا ہے، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پہ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، کچھ بھی بن جاؤ اللہ تم میں روح ڈال دے گا، تمہیں اٹھنا ہوگا۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ کتنا سمپل جواب ہے، کتنی زبردست دلیل ہے۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ اچھا تم کہتے ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ یعنی کہ مان جائے۔ پھر ایک اور سوال، تم کہو کیا عجب، وہ وقت قریب ہی آ لگا، اسی لیے تو بتایا نہیں گیا، اگر بتا دیا جاتا پھر تم گنتے، ابھی اتنے سال ہیں، فکر کی ضرورت نہیں۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے، یعنی مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو لگے گا ایسے ابھی سوئے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یہ کس کے لیے، کس کے لیے یہ حکم؟ اللہ کا حکم ہے واقعی؟ اور اگر اللہ کا حکم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت کا حق ادا ہوگا۔ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ نافرمان لکھے جاؤ گے اور پکڑ ہوگی، کل پوچھ ہوگی۔ انسان اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے، ایک حدیث کے مطابق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ میرے بندوں سے کہیے، انہیں سمجھائیے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یا احسن۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہاں ہے احسن. حسنہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور احسن بھی کہ بات کرو تو بہترین ہی کرو. بہترین بات کیسی بات ہوتی؟ جو سچی ہو, عدل والی ہو, نرمی سے کہی گئی ہو, دلیل کے ساتھ کہی گئی ہو, دوسرے کے فائدے کی ہو, دوسرے کے دل پر گراں نہ گزرے. کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے انسان سخت نقصان اٹھاتا ہے, اور شیطان ایسے موقع سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ صرف کسی کو اشارے سے بھی کسی سے منع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو برا لگ جاتا, اسے کو ایشو بنا لیتا ہے کہ آج کے بعد اس شخص سے ملنا ہی نہیں, اس سے بات ہی نہیں کرنی. لڑ جھگڑ بیٹھتے ہیں, کٹی کر دیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, دنوں ناراض رہتے ہیں. شروع کہاں سے ہوا؟ ایک چھوٹی سی بات سے. تو انسان کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے, بس ایک چھوٹی سی بات ہی تو تھی. جی ہاں, وہ چھوٹی سی تھی لیکن تمہاری نظر میں چھوٹی تھی, اللہ کی نظر میں بہت بڑی تھی. اور پھر اسی چھوٹی بات سے شیطان نے اپنا کام کر لیا. اگر صرف ایک یہ اصول ہم یاد رکھیں تو بہت سی خرابیوں اور مشکلات سے بچ جائیں. آپ نے دیکھو گا ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کس میں ضائع ہوتا ہے؟ صرف کلیریفیکیشن دینے میں. میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے تو کہا ہی نہیں. صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں. یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ پہلے مرحلے پر اپنی گفتگو کو کنٹرول نہیں رکھتے, وہاں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, پھر ریگریٹ کرتے ہیں, پھر سوری کرنے میں لگے رہتے ہیں, پھر اسی میں الجھے رہتے ہیں, پھر دوسرا مانتا نہیں, پھر ہم اس کی برائی کسی اور سے جا کے کرنے لگتے ہیں, اس کو بھی ساتھ گناہ میں انوالو کر لیتے ہیں, پھر ایک پورا وشیس سرکل چل پڑتا ہے اور کہیں اینڈ ہونے کو نہیں آتا. اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں پروڈکٹیویٹی ساری کی ساری غارت ہو کے رہ جاتی, ڈھیر ہو جاتی, کیونکہ فضول باتوں میں پڑ گئے. شروع کس نے کی تھی؟ اس نے جس نے بے احتیاطی سے بات کی تھی, اعتدال سے ہٹی ہوئی بات کی تھی. تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ اس طریقے سے فساد پھیلاتا ہے. اور خصوصاً اگر آپ دین کا کام کر رہے ہوں اس وقت تو اپنے لہجے اور اپنے انداز اور اپنی گفتگو پر اور زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کیا کر رہا ہے سارا کام بگڑ سکتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ سخت محنت کرتے ہیں, تھکتے ہیں, لیکن ایک تھوڑی سی بات سخت کر جاتے ہیں تو آپ کی ساری قدردانی دوسرے کے دل سے اتر جاتی ہے, کیونکہ دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آپ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اپنی ڈسٹربنس دور کرنے کے لیے آپ کوئی اور مزید کام خراب کرتے ہیں, اور زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ سخت باتیں کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس طرح معاملہ حل ہو جائے, حالانکہ وہ اور بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ سیکھ لیں, اور روزہ جو ہے وہ کیا ہے دراصل, صبر کا نام تقویٰ. تقویٰ آپ کو بتائے گا, فوراً لائٹ ڈالے گا, تقویٰ اندر کی روشنی, فوراً لائٹ ڈالے گا یہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا, بول کے ریکارڈ کر کے بھی کسی کو سنا دینا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا یا نہیں. کیونکہ کئی دفعہ ہم سے غلطی ہوتی ہے نا, ضمیر کے چوکے لگانے لگتا ہے, پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا. دوسرا اگر کہہ بھی دے ٹھیک کہا تھا تو وہ بھی ضمیر تو بتاتا نا کہ ٹھیک نہیں کہا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے میں بہت محتاط رہے. صبر کا مہینہ برداشت, کنٹرول. اب دیکھیے کہ اگر کوئی گالیاں دے رہا ہو اور آپ مسکرا رہے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بہادری ہے ہی نہیں, بہت بڑی بہادری ہے. آپ کو اپنے اوپر اگر کنٹرول آ گیا تو آپ ہر ایک کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جو خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے سے بات بھی نہیں بنوا سکتا. مثلا ہم کہتے ہیں بچے ہماری سنتے ہی نہیں, اکثر مائیں رونا روتی بچے نہیں سنتے, بچے نہیں سنتے. کبھی سوچا کیوں نہیں سنتے, وجہ کیا ہے؟ ہمارے کہنے کا انداز درست نہیں. ہم یا تو الزامی انداز میں بات کرتے, الزامی انداز کیا ہوتا ہے, بلیمنگ ایٹیٹیوڈ, یا تنزیہ انداز میں بات کرتے, یا پھر ڈیفینسو ہو کے بات کرتے. یہ ساری چیزیں دوسروں کو اریٹیٹ کرتی ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہم سے بھاگتا ہے. تو ہمیں خود اپنے رویوں اور طریقوں پر غور کرنا ہوگا, اور خصوصاً رمضان اس چیز کی پریکٹس کا نام ہے. کیونکہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه, جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑے. کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو سارا قرآن سن کے بھی سوائے رات جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ان کو قطرے برابر، کیونکہ ان کا عمل ہی تبدیل نہیں ہوا، ان کا اخلاق ہی بہتر نہیں ہوا، ان کا انداز ہی درست نہیں ہوا، نہ دن کے روزے سے تقویٰ ہوا، نہ رات کے قرآن سننے سے کوئی اصلاح ہوئی. جیسے تھے پہلے رمضان کے ویسے ہی بعد میں. اور اسی لیے تو سالوں سال سے روزے آتے اور جاتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں اپنے ساتھ عہد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دن بھر کے لیے روز ایک ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ آج میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، اور اگر کسی وجہ سے آپ کر چکے تو پھر اپنے آپ کو کوئی سزا دیں، صدقہ کریں یا کوئی اپنی پسندیدہ چیز کھانا چھوڑیں یا کچھ بھی کریں. جب تک آپ اپنے اوپر ورک آؤٹ نہیں کریں گے، خود کے خود ایکسرسائز نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. یہ آپ کو خود ہی اپنے لیے کرنا ہوگا، اپنا چیک خود رکھیں، خود حساب رکھیں، خود کو خود سزا دیں، اور اگر آپ پاس ہو جائیں تو پھر انعام بھی دے دیں، شاباش بھی دے دیں. ربکم اعلم بکم، اپنی کتنی صفائیاں پیش کرو گے، کتنی تعریفیں کرو گے، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے. بندوں کے سامنے سچے ہونے سے کچھ نہیں بنے گا، سچے ہونا تو اللہ کے سامنے ہو، اور وہ تو صرف زبان نہیں دلوں کے حال بھی جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اسی وجہ سے اس کو پوری اتھارٹی حاصل ہے کہ چاہے تو تم پہ رحم کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ تم کس کے قابل ہو. وَإِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ، چاہے تو تم کو پنش کرے، عذاب دے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ تم عذابی کے مستحق ہو. لہذا بندوں کے لیے نہیں، بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خالص رکھو، وہاں اپنی صفائی پیش کرو. یہ نہیں کہ آپ پیچھے تو شیطان سے بھی بدتر ہو، لوگوں کے سامنے آپ انتہائی پولائٹ بن جائیں اور مصنوعی اخلاق کا مظاہرہ کریں. مصنوعی اخلاق اللہ کو پسند نہیں، یہ سخت قسم کی منافقت ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، گھر والوں سے کچھ اور باہر کچھ. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کوئی بندہ کسی کے اوپر یا کوئی پیغمبر کسی کے اوپر نگرانی نہیں کر سکتا، پیرا نہیں دے سکتا کہ اچھا کسی نے کیا بولا، اچھا اب یہ بول دیا تب اس کے لیے یہ کیا جائے. ہر ایک کو خود ہی اپنا چیک رکھنا ہوگا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، یعنی صرف تمہیں نہیں، وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، سب کو جانتا ہے، سب کچھ. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی، یعنی اس نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو اس نے اپنے علم کی بنا پر دی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. لہذا تمہیں اس کے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی ان ہستیوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دوسرے لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے. وہ خود اللہ کی عظمت کے احساس سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کہا یہ کہ لوگ ان کو وسیلہ بنا لیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. یعنی بقا کسی کو بھی نہیں، ہر ایک کو فنا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، خواہ انڈیویجولی یا کلیکٹیولی. یا تو بستیاں ملیمیٹ کر دی جاتی ہیں یا پھر ہر ایک کو اپنے اپنے بستر پہ موت آ جاتی ہے، لیکن سب بستیاں ختم ہوتی ہیں، سارے گھر اجڑتے ہیں، سارے گھر ویران ہوتے ہیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، معراج کی طرف اشارہ ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے تو اچھے والے سمجھدار لوگ شک میں پڑ گئے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک ہی رات میں ساتویں آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر واپس بھی آ جائیں اور آپ بیت المقدس بھی چلے جائیں راتوں رات، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم، یعنی رات ہو رات ہی کے وقت، ایک ہی رات میں، لیلن، لیلن کا کیا مانتا ہے، ایک رات میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے آگے کا سفر۔ تو اس موقع پر کس نے تصدیق کی تھی؟ ابو بکر صدیق نے، بغیر کسی شک کے کہ تم اس میں حیران ہو رہے، حالانکہ وہ تمہیں روز آسمان کی خبریں لا کے دیتا ہے، یعنی وہی آتی ہے اس کے پاس، یعنی یہاں تو یہ خود گئے ہیں، روز ان کے پاس وہی آتی۔ اور اس درخت کو اشارہ ہے زقوم کی طرف، کیکٹس، جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس فتنہ بنا رکھا، کیونکہ اس درخت کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، وارن کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔